ناظرین آداب، ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ انسان نے یہ سوال تو ہزاروں سال پہلے کیا تھا، لیکن اس کا جواب جدید سائنس کے آنے کے بعد ہی دینا ممکن ہو سکا۔ جدید سائنس سے مطلب یہ کہ آج سے 100 سال پہلے کوانٹم میکینکس کے جو اصول دریافت ہوئے تھے، ان کی روشنی میں اور ان کی مدد سے آج ہم ایٹم کو مکمل حد تک سمجھ چکے ہیں، اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تجربات کر سکتے ہیں، اور پیشن گوئیوں اور تجربات کو ساتھ ملا کر یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری سوچ ایٹم کے بارے میں کہاں تک درست ہے۔ چلیے اس کو سب سے پہلے ایک تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ آج سے 2500 سال پہلے ایک یونانی فلسفی جس کا نام ڈیموکریٹس تھا، اس نے یہ سوال کیا کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک سیب ہے، اس سیب کو میں سب سے پہلے دو میں کاٹتا ہوں، پھر اس کے جو دو حصے بنتے ہیں ہر ایک کو میں دو میں کاٹتا ہوں، اور یوں تقسیم کا عمل چلتا ہی اگر چلا جائے تو پھر کیا بالآخر اس کا کوئی سب سے چھوٹا حصہ رہ جائے گا کہ نہیں؟ اور ڈیموکریٹس نے اس کو ایٹوموس کا نام دیا، اور ایٹوموس کا مطلب ہے یونانی زبان میں ناقابل تقسیم۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چلیے یہ بات طے ہو گئی کہ ہر چیز کا ایک سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا اور اس کو ایٹم کا نام دے دیا گیا۔ مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر کافی بحث کی، اور اخوان الصفا نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ ایٹمز ہیں تو ان کے درمیان پھر کیا ہوگا، اور اس کو خلا کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ طے ہوا ان کے بحث مباحثے کے نتیجے میں کہ مادے میں ایٹمز ہیں اور میٹنز اور ایٹمز کے درمیان خلا ہے، یعنی کہ ایٹمز کی عدم موجودگی مادے کی عدم موجودگی۔ اس کے بعد پھر ایک اور قدم ایک فرانسیسی سائنسدان لیووزیئر نے اٹھایا، اس نے یہ طے کیا تجربات کی مدد سے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی لکڑی ہے، تو ہاں لکڑی کا وزن پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو دھواں نکلتا ہے اور جو اس سے گیسیں اوپر اٹھتی ہیں، اگر ان کے وزن کو بھی آپ شامل کر دیں تو پھر کل مادے کی مقدار، کل مادے کا وزن تبدیل نہیں ہوتا۔ تو دس از لا آف کنزرویشن آف میٹر۔ مگر شاید سب سے بڑی پیش رفت ایٹمز کے شعبے میں جان ڈالٹن نے کی۔ پھر 1803 میں جان ڈالٹن نے چند بنیادی اصول وضع کیے جن کا تعلق ایٹمز اور مادے کے ساتھ تھا۔ ڈالٹن نے یہ کہا کہ ہر عنصر یعنی کہ ہر ایلیمنٹ ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہے، اور آپ ایک عنصر اور دوسرے عنصر میں فرق یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے ایٹمز اس کے ایٹمز سے مختلف ہیں، یہ یا تو زیادہ بھاری ہیں یا ہلکے ہیں اس کے ایٹمز کے مقابلے میں۔ مزید اس نے یہ کہا کہ جب اس کے اور اس کے ایٹمز آپس میں جڑ کر مرکبات بناتے ہیں، کمپاؤنڈز بناتے ہیں، تو ان کا تناسب یا تو ایک اور دو کا، یا ایک اور تین، یا دو اور پانچ کا ہوتا ہے، گویا کہ سمپل پروپورشنز۔ اور جب یہ مرکبات بنتے ہیں تو ان مرکبات کی جو پراپرٹیز ہیں وہ نہ اس سے متعلق ہوں گی اور نہ ہی اس سے۔ مثال کے طور پر جب ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گیسیں ہیں آپس میں ملتی ہیں تو ان سے پانی بنتا ہے، پانی تو لیکوڈ ہے، مایا حالت میں ہے، اور یہاں H2O بنتا ہے، دو ایٹم ہائیڈروجن کے، ایک ایٹم آکسیجن کا۔ اس طرح سے ڈالٹن نے کیمیا کیمسٹری کی بنیاد ڈالی۔ ڈالٹن کے بعد ایووگیڈرو نے ایک بہت اہم اصول وضع کیا، اور اس اصول کو ایووگیڈروز ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس دو گیسیں ہوں، یہاں پر ہائیڈروجن گیس ہو اور یہاں پر آکسیجن گیس ہو، تو اگر ان دونوں کا حجم برابر ہے، پریشر برابر ہے اور ٹیمپریچر برابر ہے، تو جتنے مولیکیولز یہاں پر ہیں اتنے ہی یہاں پر بھی ہوں گے۔ بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پریشر آخر کس وجہ سے پیدا ہوتا، کہ مولیکیولز ٹکراتے ہیں دیواروں کے ساتھ، جا کر باؤنس کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو مومنٹم ٹرانسفر ہوتا. اور جیسا کہ آپ نے ہیٹ کے ایک لیکچر میں دیکھا تھا، پی وی از اکول ٹو این کے ٹی، پریشر انٹو والیوم از اکول ٹو دا نمبر آف ایٹمز اور مولیکیولز انٹو دا کانسٹنٹ کے انٹو دا ٹیمپریچر ٹی. تو ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کے لیے پی اور وی اور ٹی برابر ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں این کی تعداد بھی برابر ہوگی، جتنے مولیکیولز یہاں ہیں اتنے یہاں ہیں. اب فرض کیجئے کہ یہاں پر ہائیڈروجن گیس ہے، ایچ گیس، اور یہاں پر ہائیڈروجن مولیکیولز کی گیس ہے. اب یہ دیکھا گیا کہ ایک کلو گرام ہائیڈروجن گیس میں ایووگیڈروز نمبر آف مولیکیولز ہے، جس کی تعداد ہے 6 × 10²² مولیکیولز. تو یہاں ہائیڈروجن ایٹمز کی گیس ہے، یہاں پر ہائیڈروجن مولیکیولز کی گیس ہے. ہائیڈروجن مولیکیول از H2، تو یہاں پر ماس ڈبل ہوگا. اور اگر یہاں پر آکسیجن ہو تو ماس 16 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ آکسیجن ہائیڈروجن کے مقابلے میں کوئی 16 گنا زیادہ بھاری ہے. چلیے، یہ ایک بنیادی اصول ہے، اس کو اب ہم استعمال کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ ایٹمز کتنے بڑے ہوتے ہیں، ان کا سائز کتنا ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ ہم کوئی سالڈ لیتے اور اس سالڈ میں ایٹمز کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے یوں گولے تصور کریں، گولیاں تصور کریں، تو ان گولیوں کو ہم ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں. اگر ہر گولی کا ڈائمیٹر 2R ہو، ریڈیس R ریڈیس ہے، تو پھر ہم کتنے ایٹمز رکھ سکتے ہیں ایک میٹر میں؟ ظاہر ہے کہ 1/2R. چنانچہ اگر ہم ایک کیوب بناتے ہیں، اس کیوب کا والیوم ہے 1 m/1 m/1 m، تو اس میں ایٹمز کی تعداد ہوگی 1/2R³. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈینسٹی رو ہو اور ایٹومک ویٹ اے ہو، تو ہر ایٹم کا والیوم بنتا ہے a/ρ. یہ بات تو بالکل واضح ہے نا، اس واسطے کہ رو یعنی کہ کثافت، ڈینسٹی از ماس پر یونٹ والیوم. اس پورے ایلیمنٹ کا اگر آپ ایک میٹر لیں تو اس کا وزن رو ہوگا. اے اٹامک ویٹ ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہر ایٹم کا وزن اے ہے. چنانچہ ہر ایٹم کا والیوم بنتا ہے a/ρ. اب یہ دیکھیں کہ ٹوٹل نمبر آف ایٹمز 1/2R³ × a/ρ بنتا ہے، اور یہ تعداد ایووگیڈروز نمبر کے برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ 6 × 10²². تو اس ایکویشن کو اگر آپ حل کریں آر کے واسطے، تو آر کے لیے ایک بہت سادہ جواب نکلتا ہے. آر از اکول ٹو 1/2 atomic weight a/ρ × avogadro's number n₀³. اب یہاں پر آپ اے کی کوئی سی قیمت لگائیں، کوئی ڈینسٹی لگائیں، ایووگیڈروز نمبر اس میں ڈالیں، تو جو آر کی قیمت نکلتی ہے وہ لگ بھگ 10⁻¹⁰ میٹرز کے برابر ہے، یعنی کہ 10⁻¹⁸ سینٹی میٹرز یا ایک اینگسٹروم کے لگ بھگ. اب دیکھیں، یہاں پر میں نے کوئی مختلف کیلکولیشن نہیں کر کے دکھائی بیریلیم اور بوران اور کاربن اور دیگر ایلیمنٹس کے واسطے، لیکن اگر آپ یہ کاغذ پینسل لے کر کیلکولیشن کریں، ڈینسٹیز ڈالیں وغیرہ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اور دوسرے ایٹم میں سائز کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں فرق ہوگا، جو سب سے بھاری ایٹم ہوتے ہیں وہ شاید 2 یا 3 گنا زیادہ بڑے ہوں بنسبت چھوٹے ایٹموں کے، مگر پھر یہ کوئی 10 یا 100 کا فرق تو نہیں ہے، 1 یا 2 یا 3 کا زیادہ سے زیادہ فرق ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریڈیس کا ڈیپینڈنس کیوب روٹ کے حساب سے ہے. سو آر از پروپورشنل ٹو واٹ از ان دا بریکٹس ٹو دا پاور 1/3. گویا کہ تمام ایٹمز لگ بھگ ایک ہی سائز کے ہیں. چلیے، یہ بات بہت اچھی ہے، طے ہو گیا کہ ایٹم 10⁻¹⁸ سینٹی میٹرز کے لگ بھگ ہیں. ہاں اس سے 2-3 گنا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایٹم کی ساخت کیا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ سن 1895 میں جے جے تھامسن نے یہ معلوم کیا کہ ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں, اور یہ بات یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو یوں رگڑتے ہیں تو ایک کے اوپر چارج آ جاتا ہے, منفی چارج آتا ہے, دوسرے پہ مثبت ہوتا ہے. تو الیکٹرانز جب کسی ایٹم سے نکل جاتے ہیں تو اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے. اس سے ایک ایٹم کا تصور سامنے آتا ہے. جے جے تھامسن نے اس کو پلم پڈنگ ماڈل کہا. ہم اپنے طور پہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ایٹم کو نیوٹرل ہونا چاہیے, جتنے پازیٹیو چارجز ہیں اتنے نیگیٹو چارجز ہونے چاہیے ظاہر ہے, مگر یہ چارجز کس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں. جے جے تھامسن نے کہا کہ یہ ایک پڈنگ کی طرح ہے, ایٹم ایک پڈنگ کی طرح ہے جس میں پازیٹیو چارجز ہر طرف موجود ہیں اور کہیں کہیں پلمز ہیں جو الیکٹرانز ہیں, یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں فرنی بنتی ہے اور فرنی میں اگر ہم کشمش ڈالیں تو وہ کشمش الیکٹرانز ہیں اور فرنی پروٹونز ہیں. تو اٹ از اے سوپ ان وچ ایوری تھنگ از سوئمنگ اراؤنڈ. لہٰذا اگر ایٹم یوں ایک گولا ہے اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز برابر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. یہ پلم پڈنگ ماڈل تھا, مگر یہ ماڈل غلط ثابت ہوا, اور اس کو غلط ثابت کرنے والا ارنسٹ رتھرفورڈ تھا. رتھرفورڈ نے سن 1911 میں ایک انتہائی اہم تجربہ کیا. اس تجربے میں الفا پارٹیکلز کا ایک منبع ہے, اور اس میں سے جو الفا پارٹیکلز نکلتے ہیں وہ سونے کی ایک پتری سے ٹکراتے ہیں. ٹکرا کر پھر کچھ سیدھے نکل جاتے ہیں, کچھ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں, کچھ رائٹ کی طرف جاتے ہیں, مگر چند ایسے بھی ہیں جو ٹکرانے کے بعد واپس آتے ہیں. اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. الفا پارٹیکلز بہت بھاری پارٹیکلز ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ الفا پارٹیکلز میں دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز ہوتے ہیں, تو یہ چھوٹا سا بڑا بھاری پارٹیکل ہے. یہ جا کر گولڈ فوائل سے ٹکراتا ہے. اب یہ فوائل ہے, پتری ہے, بہت باریک, بہت پتلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ رتھرفورڈ یہ نہیں چاہتا تھا کہ الفا پارٹیکل جب کسی ایٹم سے ٹکرائے تو وہ ایٹم مزید کسی دوسرے ایٹم سے ٹکرائے, یا اس سے جو الفا پارٹیکل سکیٹر ہو کے نکلتا وہ ایک سیکنڈ سکیٹرنگ کرے. چنانچہ اس پتری کو بہت باریک, بہت پتلا رکھا گیا. خیر, تو الفا پارٹیکل آتا ہے, ایک ایٹم سے ٹکراتا ہے, اور یہ دیکھا گیا کہ بیشتر الفا پارٹیکلز تو سیدھے نکل جاتے ہیں یا بہت کم اینگل سے ٹکرا کر نکلتے ہیں, تو ڈیفلیکشن ان کا بہت کم ہوتا. مگر رتھرفورڈ کو اس بات پہ بہت حیرت ہوئی کہ بعض ایسے بھی ہیں جو ٹکرانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں, اور اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ آئی واز ایز سرپرائزڈ ایز فائرنگ اے گن ایٹ اے پیس آف پیپر اینڈ ہیونگ دا بلٹ سینڈ بیک ٹو می. رتھرفورڈ کیوں حیران ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھاری جسم آ کر کسی ہلکے جسم سے ٹکراتا ہے تو بھاری جسم کبھی لوٹ کے نہیں جاتا, ہلکا جسم آگے کی طرف جاتا ہے اور بھاری بھی آگے کی طرف جاتا. لیکن اگر یہ جسم کسی دوسرے بھاری جسم کے ساتھ ٹکرائے تو پھر یہ امکان بنتا ہے کہ وہ ٹکرانے کے بعد واپس چلا جائے. اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ ایٹم میں کہیں ایک چھوٹا مگر بھاری مرکز ہے, کوئی ایسی گٹھلی ہے, بھاری گٹھلی جس سے یہ الفا پارٹیکل ٹکرا کر واپس چلا جاتا. اور یوں ہمیں معلوم ہوا کہ پلم پڈنگ ماڈل غلط ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پروٹونز ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں ایٹم الیکٹرونز کے ساتھ ساتھ, بلکہ اصل ایٹم کی شکل و صورت یہ ہوگی کہ بیچ میں ایک مرکز ہے اور اس کے گرد الیکٹرونز گھومتے ہیں. یہ مرکز بہت چھوٹا ہے اور الیکٹرونز اس مرکز سے بہت دور ہیں. اب میں کچھ سائز کا اندازہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر ہم اس مرکز کو ایک کرکٹ بال جتنا رکھیں, اس کے برابر تصور کریں, تو جو نزدیکی الیکٹران ہے وہ یہاں سے کوئی 8-10 کلومیٹر دور ہے. لہذا ایک ایٹم کے اندر خالی جگہ بہت زیادہ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بنیادی طور پر خالی ہے. ہاں یہاں پر مرکز ہے, وہاں پر الیکٹران ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو رتھرفورڈ نے ایٹم کا یہ متبادل تصور, یہ متبادل تصویر پیش کیا. مگر اس تصویر میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور اس خرابی کو کوئی دور نہیں کر سکا. اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مرکز ہو جس کے گرد الیکٹران یوں گھوم رہا ہو تو یہ الیکٹران ایکسیلریٹ کرتا ہے. یہ اپنی سپیڈ بے شک نہ تبدیل کرے لیکن اس کی ویلوسٹی یعنی کہ سپیڈ کی سمت بدلتی جاتی ہے. چنانچہ یہاں ایکسیلریشن ہے اور میکسویل نے یہ بہت پہلے ثابت کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اس کی مقدار بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 2/3 ای اسکویئرڈ چارج اسکویئرڈ انٹو اے اسکویئرڈ, اے از دی ایکسیلریشن. اب کیونکہ یہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے اور اس ایکسیلریشن کو ہم سپیڈ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, ایکسیلریشن از ایکول ٹو وی اسکویئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر, وی از دی سپیڈ. تو ظاہر ہے کہ اس ایٹم میں سے ریڈیشن نکلتی چلی جائے گی اور پھر اس طرح سے اس کا دائرہ کم ہوتا چلا جائے گا. بالآخر یہ الیکٹران جا کر پروٹون یا نیوکلیس کے ساتھ لگ جائے گا, ایٹم تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا. تو ایک بات یہ تھی, دوسرے یہ کہ اگر ایک الیکٹران یوں گردش کرتا ہے تو اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے, جو ریڈیشن نکلتی ہے, وہ تو پھر ہر فریکوینسی کی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو ریڈیشن اور جو روشنی ایٹموں سے نکلتی ہے وہ صرف چند مخصوص رنگوں کی ہوتی ہے. اور اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر کوئی سفید روشنی کا منبع رکھیں, مثلاً کوئی ٹارچ ہے یا کچھ اور, اور پھر یہ ایک گیس میں سے گزرتی ہے تو یہاں سے لائٹ ایٹمز کے ساتھ ٹکرا کر پھر کسی منشور میں سے گزر کر ایک سکرین پر آ کر لگتی ہے, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف چند مخصوص رنگ اس میں موجود نہیں ہے. اس کو ایبزارپشن اسپیکٹرم کہتے ہیں. تو ایٹم صرف چند مخصوص فریکوینسیز کو ایبزارب کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ کسی گیس کو گرم کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہائیڈروجن ہے, آکسیجن ہے یا کوئی اور, تو اس میں سے جو رنگ نکلتے ہیں, جو فریکوینسیز نکلتی ہیں, وہ صرف چند ہی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم ایمیشن اسپیکٹرم کہتے ہیں. اب رتھرفورڈ کا یہ ایٹم نہ ایبزارپشن کو اور نہ ایمیشن کو ایکسپلین کر سکتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اسے جو روشنی نکلتی وہ تو ایٹم کو پھر تباہ کر دیتی. چنانچہ اس صدی کے شروع میں, یعنی کہ 20ویں صدی کی شروع میں, یہ ایک ایسا معمہ تھا جس کا کوئی حل ہی نہیں تھا. اور یہاں پر پھر نیلز بور نے اپنی تھیوری پیش کی ایٹم کے بارے میں. اور نیلز بور کی توجہ یہ تھی کہ کیونکہ الیکٹران ایک لہر بھی ہے اور اس لہر کی ویو لینتھ لیمڈا اگر کہا جائے تو لیمڈا از ایکول ٹو ایچ پلانکس کانسٹنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی مومنٹم آف دی الیکٹران جو ایم وی ہے. لہذا نیلز بور نے یہ کہا کہ کوئی سا آربٹ دیکھیں, اس آربٹ میں اگر ایک کمپلیٹ نمبر آف ویوز فٹ کی جا سکیں تو پھر یہاں سے ریڈیشن نہیں نکلے گی اور ایٹم مستحکم ہوگا, یہ کولیپس کا شکار نہیں ہوگا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے, لیکن چلیے میں ایک مفروضے کے طور پر اگر اس کو قبول کروں کہ اس میں کمپلیٹ نمبر آف ویوز ہونی چاہیے, تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. آخر سائنس میں اسی طرح سے تو کام چلتا ہے نا, کہ آپ کو اصل وجہ شاید نہ پتا ہو لیکن آپ کوئی گیس کرتے ہیں, کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے آپ کو کیا ایکسپیریمنٹل ریزلٹس مل سکتے ہیں, آپ کی پیشن گوئی کیا ہے. تو یہ بہت معقول طریقہ تھا نیلز بور کی لاجک کو. چلیے اب ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ این ایکولز ٹو, این ایکولز تھری اور این ایکولز فائیو کی ویوز کو کس طرح سے فٹ کیا گیا. ادھر n equals 1 لکھا ہوا تو نہیں ہے, لیکن n equals 1 کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنٹینیوس سرکل. این ایکولز ٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پیٹرنز بن رہے ہیں. این ایکولز ٹو, این ایکولز تھری اور این ایکولز فائیو کی یہاں پر تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں. ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ کلوزڈ کرو ہے. اگر ویو لینتھ بالکل صحیح نہ ہو, ذرا ادھر یا ادھر ہو, تو پھر انٹرفیرنس کے سبب یہ ویو ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ یہاں پر صرف این ایکولز ون, ٹو, تھری, فور وغیرہ کی گنجائش ہے. اب بور نے یہ کہا کہ این ایکولز ون, این ایکولز ٹو, تھری, فور کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ الیکٹرانز کی ممکنہ سٹیٹس ہیں. اگر این ایکولز ون میں الیکٹران ہے تو اس کی انرجی اتنی ہوگی, این ایکولز ٹو میں ہے تو اتنی ہوگی, تھری ہوگی تو اتنی وغیرہ. اور دوسرے یہ کہ جب الیکٹران ایک سٹیٹ میں ہے تو وہ کسی دوسرے سٹیٹ میں جا سکتا ہے جو انہی میں سے ہو, تو یہ این ایکولز تھری سے فور تک جا سکتا ہے یا فور سے تھری میں آ سکتا ہے, مگر درمیان میں کوئی اور سٹیٹ نہیں ہے. گویا کہ دی انرجیز آر کوانٹائزڈ اینڈ ٹرانزیشنز بٹوین سٹیٹس کین اونلی ہیپن وین دے گو فرام ون سٹیٹ ٹو اندر. جس کا مطلب یہ کہ آپ درمیان میں کہیں نہیں جا سکتے. آپ کو یا تو این ایکولز فور سے این ایکولز سکس تک جانا ہوگا یا سکس سے تھری تک جانا ہوگا. 2.5 کا کوئی مطلب نہیں بنتا. بور نے ریڈیشن کے حوالے سے یہ کہا کہ جب کوئی ایٹم انرجی ایبزارب کرتا ہے, لائٹ ایبزارب کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس پر جب لائٹ پڑتی ہے, کوئی فوٹون آ کر اسے ٹکراتا ہے, تو پھر وہ نچلے سٹیٹ سے اوپر والے سٹیٹ میں چلا جاتا ہے. اور جو ایبزاربڈ فوٹون ہوگا یا ایبزاربڈ کوانٹم آف لائٹ ہوگا, اس کی انرجی ٹھیک ان دو سٹیٹس میں ڈفرنس کے برابر ہے. اسی طرح سے اگر اس ایٹم میں سے روشنی نکلتی ہے تو وہ صرف اسی سبب نکلتی ہے کہ اوپر سے کسی سٹیٹ سے نچلے کسی سٹیٹ میں جانا ہوتا ہے. تو یہ سٹیٹس الیکٹران کے سٹیٹس ہیں. الیکٹران این ایکولز ون, ٹو, تھری, فور وغیرہ میں ہو سکتا ہے. اب چلیے ہم اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھتے ہیں. یہ یاد رہے کہ ڈی بروگلیز ہائپوتھیسس کے بقول لیمڈا از ایکول ٹو ایچ اوور پی, پی از دا مومنٹم, اور پی ایم وی کے برابر ہے. چنانچہ یہاں پر پی از ایکول ٹو ایچ اوور لیمڈا, اور ادھر سے ایچ اوور ٹو پائے آر ڈیوائڈیڈ بائی این. مومنٹم کی مقدار بنتی ہے این انٹو ایچ بار, اور یاد رہے کہ ایچ بار ایچ اوور ٹو پائے ہے. چنانچہ جب ہم آر انٹو پی کا پروڈکٹ بناتے ہیں تو آر کو دوسری سائڈ پہ لے جائیے, آر انٹو پی از ایکول ٹو این انٹو ایچ بار. اب آر انٹو پی کیا ہوتا؟ دس از دی اینگولر مومنٹم. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اینگولر مومنٹم کی بات کی تھی تو وہاں ڈیفائن کیا ہے اینگولر مومنٹم کو ایز آر کراس پی. اب اگر آر یوں ہے اور پی اس کے پرپینڈیکولر ہے تو آر کراس پی پروڈکٹ آف آر انٹو پی بنتا ہے, کیونکہ ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ رائٹ اینگل ہے. سائن آف 90 از ایکول ٹو 1. یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اینگولر مومنٹم آف دی الیکٹران از کوانٹائزڈ. کوانٹائز سے مطلب یہ کہ اس کی صرف چند مخصوص ویلیوز ممکن ہیں. اب چونکہ n 1 ہو سکتا ہے, اور 1 کا مطلب یہ کہ ایک سرکل ہے, 2 کا مطلب ہے کہ یوں ہے, وہ ساری تصویریں آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھیں. تو اینگولر مومنٹم کی ویلیوز یا تو ایچ بار ہو سکتی ہیں, یا 2h بار, یا 3h بار, 4h بار, کہیں 1.3h بار کا ہونا ممکن نہیں ہے. تو دس از کالڈ دی کوانٹائزیشن آف اینگولر مومنٹم. ہاں, ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں, اور اس کا میں پھر بعد میں بھی ذکر کروں گا, کہ یہاں پر n ایکول 0 ممکن نہیں ہے. یہ سلسلہ جو ہے وہ n ایکولز 1 سے شروع ہوتا, لہذا یہاں پر کم سے کم اینگولر مومنٹم اس الیکٹران کا ایچ بار کے برابر ہے. اچھا, اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹم کس طرح سے ایکویلیبریم میں رہ سکتا ہے. الیکٹران کے اوپر دو قوتیں عمل کرتی ہیں. ایک قوت الیکٹران کو پروٹون کے نزدیک کھینچتی ہے, وہ ہے الیکٹروسٹیٹک فورس, اور اس کی مقدار ای اسکویئرڈ اوور آر اسکویئرڈ ہے. ہاں یہاں پر میں نے لکھا ہے کے انٹو ای اسکویئرڈ اوور آر اسکویئرڈ, کیونکہ کے ایم کے ایس یونٹس میں 1 اوور 4 پائی ایپسیلون ناٹ ہے, دوسرے یونٹس میں 1 ہے. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ایم کے ایس استعمال کر رہے ہیں تو کے 1 اوور 4 پائی ایپسیلون ناٹ ہے. دوسری قوت اس کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے, سینٹریفیوگل فورس, اور اس کی مقدار ہے ایم وی اسکویئرڈ اوور آر. اب اگر یہ الیکٹران ٹھہراؤ کی حالت میں ہے, جس کا مطلب یہ کہ وہ نہ نیوکلیس کی طرف گر رہا ہے نہ اس سے دور بھاگ رہا ہے, تو ان دونوں قوتوں کا توازن ہونا چاہیے. لہذا ایم وی اسکویئرڈ اوور آر از اکول ٹو کے انٹو ای اسکویئرڈ اوور آر اسکویئرڈ. دوسری طرف ہم نے پہلے یہ بھی جان لیا ہے کہ اینگولر مومنٹم کوانٹائزڈ ہے, سو ایل از اکول ٹو این انٹو ایچ بار, اور این 1, 2, 3 وغیرہ ہے. ادھر سے پھر ویلوسٹی نکل آتی ہے, ویلوسٹی از این ایچ بار اوور ایم انٹو دا ڈسٹینس فرام دا سینٹر آف دا نیوکلیس. اگر آپ اس کو سالو کریں تو آر این کی قیمت نکلتی ہے, آر این از اکول ٹو ایچ بار اسکویئرڈ اوور ایم ای اسکویئرڈ, اے کا فیکٹر بھی ہے, انٹو این اسکویئرڈ. اب یہاں پر این اسکویئرڈ آ رہا ہے اور این 1, 2, 3, 4 وغیرہ ہے, تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یا تو نیوکلیس کے ایک یونٹ دور ہو سکتا ہے, یا پھر 4 یونٹ دور ہو سکتا ہے, یا 9 یا 16 وغیرہ. تو آر این وچ از دا ریڈیس آف دی الیکٹران ان ڈفرنٹ اسٹیٹس, یہ این اسکویئر کے ساتھ تبدیل ہوتا. اس کو بور آربٹ کہتے ہیں, اور یہ مختلف آربٹس کی انرجی بھی مختلف ہوگی, جس کو اب ہم کیلکولیٹ کریں گے. مگر یہ دیکھیں کہ الیکٹران آربٹ وہ جو نیوکلیس سے سب سے قریب ہے اس کے لیے این ایکولز 1 ہے, اور اگر آپ اس میں ایچ بار اور کے اور ایم کی ویلیو ڈالیں تو جو سب سے کم ریڈیس کی آربٹ بنتی ہے اس کی قیمت ہے 0.53 × 10⁻¹⁸ سینٹی میٹرز. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 10⁻¹⁸ سینٹی میٹرز کو ہم 1 اینگسٹروم کہتے ہیں. لہذا جو الیکٹران سب سے قریب آ سکتا ہے پروٹون کے, وہ فاصلہ تقریباً آدھا اینگسٹروم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹم کا سائز لگ بھگ ہاف اینگسٹروم ہے, مگر اگر یہ این ایکول ٹو 2 میں ہو تو یہ اس سے 4 گنا بڑا ہوگا, این ایکول 3 میں ہو تو 9 گنا بڑا ہوگا وغیرہ. یہ بھی آپ نوٹ کریں, وی این کی ویلیو نکلتی ہے کے ای اسکویئر ڈیوائڈیڈ بائی این انٹو ایچ بار. اس سے ظاہر ہے کہ جیسے جیسے این کی ویلیو بڑھتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے یہ الیکٹران زیادہ دور ہوتا ہے نیوکلیس سے, ویسے ویسے اس کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے. اب چلیے ہم انرجی کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور انرجی کے دو حصے بنتے ہیں, ایک پوٹینشیل انرجی کا, دوسرا کائنیٹک انرجی کا. کائنیٹک انرجی کا اس واسطے کہ یہ الیکٹران یوں گردش کر رہا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی ہوگی, ہر کی توانائی ہوگی, جس کی مقدار ہے ہاف ایم انٹو دا اسپیڈ اسکویئر یا ویلوسٹی اسکویئر. پھر پوٹینشیل انرجی ہے, وہ پوٹینشیل انرجی اس واسطے ہے کہ یہاں پر ایک پازیٹیو چارج ہے, یہاں پر نیگیٹو چارج ہے, اور آپ کو یاد ہے کہ جب پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز موجود ہوتے ہیں تو پوٹینشیل انرجی نیگیٹو ہوتی ہے. جیسے جیسے میں اس نیگیٹو چارج کو دور لیتا جاؤں گا, ویسے ویسے پوٹینشیل انرجی بڑھے گی اور بالآخر یہ زیرو ہو جائے گی. تو نیگیٹو سے زیرو تک جائے گی, یعنی کہ بڑھے گی. اب چلیے ان دونوں کا حساب ہم لگاتے ہیں. ویلوسٹی ہم نکال چکے ہیں, تو دی کائنیٹک انرجی از ہاف ایم وی اسکویئرڈ پلس پوٹینشیل انرجی. جب آپ وی کی قیمت ڈالتے ہیں تو اس میں ہاف ایم وی اسکویئرڈ بنتا ہے ہاف انٹو کے ای اسکویئرڈ اوور آر, اور دوسری طرف پوٹینشیل انرجی خود کے ای اسکویئرڈ اوور آر ہے. اب یہ دیکھیے کہ دونوں میں سائن کا فرق ہے, دوسرے یہ کہ کائنیٹک انرجی کے سامنے ایک ہاف کا فیکٹر ہے جبکہ پوٹینشیل انرجی کے ساتھ 1 کا فیکٹر ہے. دونوں کی جمع پھر نیگیٹو بنتی ہے, اور اب آپ اگر آر کی ویلیو اس میں ڈالیں تو EN یعنی کہ energy of the state with N equal to 1, 2, 3 وغیرہ, that is equal to minus MK squared E to the power 4 over 2 H bar squared into 1 over N squared. جب M اور K اور E اور H bar کی values ڈالی جاتی ہیں تو یہاں سے پھر EN کی قیمت نکلتی ہے minus 13.6 electron volts divided by N squared. یہ ایک بہت اہم نتیجہ ہے. minus 13.6 electron volts one Rydberg of energy کہلاتا ہے, اور یہاں سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک الیکٹران کی انرجی جو ہائیڈروجن ایٹم کے اندر موجود ہے مائنس ریڈبرگ ڈیوائڈڈ بائی این اسکوائر کے برابر ہے. اب یہ مائنس کہاں سے آیا؟ اب میں پھر اس بات پر لوٹتا ہوں کہ جب ایک پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو چارج ہوتا ہے تو ان کے درمیان پوٹینشیل انرجی نیگیٹو ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ مجھے اس چارج کو اس چارج سے علیحدہ کرنے کے واسطے انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے. تو وہ الیکٹران جو ہائیڈروجن ایٹم میں موجود ہے اس کو نکالنے کے واسطے مجھے 13.6 الیکٹران وولٹس دینے کی ضرورت ہوگی اگر وہ n equals 1 اسٹیٹ میں ہے. اگر وہ n equals 2 اسٹیٹ میں ہے تو مجھے اس سے 4 گنا کم انرجی دینا پڑے گی, اگر n equals 3 میں ہے تو پھر 9 گنا کم وغیرہ. یہاں پر کائنیٹک انرجی کم ہے بنسبت پوٹینشیل انرجی کے, اسی واسطے جو ٹوٹل انرجی بنتی ہے وہ نیگیٹو ہے. اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کو پلاٹ کیا گیا ہے پرنسپل کوانٹم نمبر n کے ساتھ. n equals 1 کے لیے انرجی سب سے کم ہے مائنس آر ایچ, اس کے بعد مائنس آر ایچ بائی 4, مائنس آر ایچ بائی 9 وغیرہ. تو یہ مختلف لیولز ہیں ہائیڈروجن ایٹم کے, اور بوہر نے یہ کہا کہ اب ٹرانزیشنز ہو سکتے ہیں ان مختلف لیولز کے درمیان. تو اگر آپ اس ہائیڈروجن ایٹم کے الیکٹران کو کافی انرجی دیں تو یہ n equals 1 سے n equals 2 میں جا سکتا ہے. اب کافی انرجی سے مطلب کیا؟ یہ دیکھیں کہ n equals 1 کے لیے انرجی minus 13.6 ہے, n equals 2 کے لیے minus 13.6 divided by 4 ہے. ان دونوں کا ڈفرنس ہے مائنس 13.6 انٹو 3/4. اب وہ جتنی بھی رقم بنتی ہے, اگر آپ ٹھیک اتنی انرجی اس الیکٹران کو دیں تو وہ n equals 1 سے n equals 2 میں جائے گا. مگر یہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ یہ انرجی آ سکتی ہے مثال کے طور پر ایک فوٹون سے. تو اگر ایک فوٹون آتا ہے اور اس کی انرجی ٹھیک ان دونوں کے ڈفرنس کے برابر ہو تو پھر یہ n equals 1 سے n equals 2 میں جا سکتا ہے, اور اس کو absorption of light کہتے ہیں. یعنی کہ وہ فوٹون جو ٹھیک اس انرجی کا تھا اس الیکٹران میں جذب ہو گیا اور ایٹم یہاں سے یہاں تک چلا گیا. اب یہ واحد ذریعہ نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ہائیڈروجن ایٹمز ہوں وہ آپس میں ٹکرائیں اور ایک ہائیڈروجن ایٹم یوں ایکسائٹ ہو جائے. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایکسائٹیشن کے, لیکن سب سے جو عام طریقہ جس کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں وہ لائٹ ایبزارپشن کا ہے, اور اسی طرح سے لائٹ ایمیشن ہو سکتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر n equals 2 اسٹیٹ سے n equals 1 اسٹیٹ میں الیکٹران پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک فوٹون نکلے گا, اس کی انرجی ہوگی 13.6 into 1 minus 1 over 4. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مختلف ٹرانزیشنز ممکن ہیں اور کئی مختلف فریکوینسیز اس ہائیڈروجن ایٹم میں سے نکل سکتی ہیں. جو فریکوینسیز اس ہائیڈروجن ایٹم سے نکلتی ہیں وہ اس کی پہچان ہے, کوئی اور ایٹم کی فریکوینسی اس کے ساتھ نہیں مل سکتی. تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ یہ اس کا فنگر پرنٹ ہے. جیسے ایک ناخواندہ شخص جا کر اپنے انگوٹھے کی چھاپ لگاتا ہے کاغذ کے اوپر, اسی طرح ایک ہائیڈروجن ایٹم یا کوئی سا بھی ایٹم اپنی چھاپ پیدا کرتا ہے اسکرین کے اوپر, اسپیکٹروسکوپ کی اسکرین کے اوپر. بور کا یہ ماڈل بہت کامیاب ہوا. ہائیڈروجن کی جتنی بھی لائنز ہیں اسپیکٹرل لائنز, وہ ساری کی ساری سمجھی جا سکتی ہیں اس انتہائی سمپل ماڈل کی مدد سے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں محض ایک مفروضہ ہے. مفروضہ کیا ہے کہ دیر شوڈ بی اے کمپلیٹ نمبر آف ویوز. ایک ویو ہو سکتی ہے, دو, تین, چار وغیرہ, مگر یہ کوئی تسلی بخش بات نہیں ہے. ایسا کیوں ہو؟ بور نے تو یہ محض ایک مفروضے کے طور پر پیش کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد کوئی فزکس نہیں ہوگی, کہ یہ ہماری مکمل سمجھ ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوانٹم میکینکس ایجاد ہوئی تو اس سے عین وہی نتائج نکلے جو بور ماڈل سے نکلے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلیں جو بور کے ماڈل سے نہیں پتہ چل سکتی. اب میں یہاں پر کوانٹم میکینکس تو آپ کے واسطے ڈیولپ کر نہیں سکتا, کیونکہ اس کے لیے ہمیں کئی لیکچرز کی ضرورت ہے, مگر اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جب ویو فنکشن کے لیے شروڈنگر ایکویشن سالو کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں تمام انرجی لیولز ملتے ہیں, ہائیڈروجن ایٹم کے اور دیگر ایٹمز کے بھی, اور جو انرجیز ہیں وہ عین وہی ہیں جو بور نے پریڈکٹ کیے تھے. اب اس کے علاوہ ہمیں اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں, ان کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں کہ بور ایٹم میں صرف ایک کوانٹم نمبر ہے n, جس کی قیمت 1, 2, 3 وغیرہ ہو سکتی ہے. n equal 0 کی ممانعت ہے, لیکن جب ہم اس کو کوانٹم میکینکس سے حل کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ہائیڈروجن ایٹم از سالوڈ کوانٹم میکینکلی, تو ہمیں اور چیزوں کا پتہ چلتا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پرنسپل کوانٹم نمبر 1, 2, 3 وغیرہ ہو سکتا, لیکن آربیٹل اینگولر مومنٹم جس کو ایل کہتے ہیں اس کی قیمت 0, 1, 2, 3 اور n-1 تک ہو سکتی ہے. یہاں ایک بڑا فرق آتا ہے. یہ دیکھیں کہ n equals 1 کے لیے میکسیمم ویلیو آف ایل از اکول ٹو 0. اب ایسے لگتا ہے کہ اس بات سے بور ماڈل کی تو بالکل نفی ہو گئی, کیونکہ یاد رہے کہ ہم نے بور ماڈل اس طرح سے سالو کیا تھا کہ ایک الیکٹران گھومتا ہے, گھومنے کے نتیجے میں سینٹریفیوگل فورس پیدا ہوتی ہے, وہ سینٹریفیوگل فورس پھر اٹریکشن کو بیلنس کرتی ہے, اور اگر یہ نہ گھومے تو پھر کوئی سینٹریفیوگل فورس نہیں ہوگی, پھر ایٹم کو کولیپس کر جانا چاہیے. اب یہ دیکھیں n equals 1 quantum mechanics میں بھی allowed ہے, لیکن n equals 1 کے ساتھ l equals 0 allowed ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا؟ یہاں پر uncertainty principle کی بات آتی ہے. پچھلے لیکچر میں میں نے اس کا مختصراً ذکر کیا تھا کہ ڈیلٹا ایکس انٹو ڈیلٹا پی از اپروکسیمیٹلی پلانکس کانسٹنٹ h بار. اب یہ ہے کہ ایک ایٹم میں نیوکلیس ہے, نیوکلیس سے الیکٹران ڈسٹنس آر پہ ہے, یہ اس کی انسرٹنٹی اگر ہم تصور کریں اس ڈسٹنس آر کو, تو اس میں انسرٹنٹی ان مومنٹم آتی. ڈیلٹا پی انٹو اے از اپروکسیمیٹلی ایچ بار پلانکس کانسٹنٹ, تو یہاں سے پھر ڈیلٹا پی از ایچ بار ڈیوائڈیڈ بائی اے. اب کیونکہ اے زیرو نہیں ہے, اگر اے زیرو ہو جائے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا, پھر ڈیلٹا پی انفینٹ ہو جاتا. اگر ڈیلٹا پی انفینٹ ہو جاتا تو اس سے پھر ڈیلٹا پی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2PM بھی انفینٹ ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ کہ کائنیٹک انرجی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. چنانچہ ہائیڈروجن ایٹم کو کولیپس ہونے سے انسرٹنٹی پرنسپل روکتا ہے. اب سوچیے کہ کتنی دلچسپ بات بنی کہ ویسے تو کوئی اس میں سینٹریفیوگل فورس ہے نہیں, لیکن انسرٹنٹی پرنسپل ضرور ہے. اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر پروٹون اور الیکٹران کے درمیان فاصلہ زیرو ہو جائے, یعنی کہ اگر ایٹم کولیپس ہو جائے, تو پھر کائنیٹک انرجی اس الیکٹران کی انفینٹ ہو جائے گی, اور ایسا کیونکہ ممکن نہیں, اس واسطے ہائیڈروجن ایٹم سٹیبل رہتا ہے. ایک اور کوانٹم نمبر ہے جو میگنیٹک کوانٹم نمبر ایم ایل کہلاتا ہے. ایم ایل کی قیمتیں ہیں مائنس ایل سے پلس ایل تک. تو اگر ایل کی قیمت 2 ہے تو ایم ایل مائنس 2, مائنس 1, 0, 1 اور 2 ہو سکتا ہے. اب یہ ایل اور ایم ایل کیا ہے؟ ایل ایک ویکٹر ہے جو یوں گھومتا ہے اور اس کی لینتھ اسکوائر روٹ آف ایل انٹو ایل پلس 1 انٹو ایچ بار ہے. اور اس ایل یعنی کہ جو اسکوائر روٹ آف ایل انٹو ایل پلس 1 ہے اس میں قیمتیں 0, 1, 2, 3 وغیرہ ہو سکتی ہیں. ایم ایل اس کا پروجیکشن ہے along the زیڈ ایکسس, اور یہ مائنس ایل سے پلس 1 پلس ایل تک ہو سکتا ہے. اس کو میگنیٹک کوانٹم نمبر اس واسطے کہتے ہیں کہ اگر ایک میگنیٹک فیلڈ اپلائی کی جائے تو یہ جو مختلف سٹیٹس ہیں ان کی انرجیز علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہر الیکٹران کا سپن ہوتا ہے. الیکٹران کو آپ ایک لٹو تصور کریں جو گھومتا ہے اس طرح سے یا اس طرح سے, دو ہی ممکنہ سپن ڈائریکشنز ہیں, یا اوپر یا نیچے. تو الیکٹران بھی ایک چھوٹا سا میگنیٹ ہوتا ہے. چنانچہ ایک الیکٹران جو ہائیڈروجن ایٹم کے گرد گھومتا ہے اس کے کئی کوانٹم نمبرز ہیں. N جو پرنسپل کوانٹم نمبر ہے اور جس کی قیمتیں 1, 2, 3, 4 وغیرہ ہیں. L جو پرنسپل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر کہلاتا ہے اس کی قیمتیں 0, 1, 2, 3 اپ ٹل N مائنس 1 ہے. ایم ایل جو میگنیٹک کوانٹم نمبر ہے یہ جاتا ہے مائنس ایل سے پلس ایل تک. اور پھر ایم ایس جو الیکٹران کا سپن کوانٹم نمبر ہے. اب میں مانتا ہوں کہ یہ ساری باتیں میں نے پروو یہاں پر نہیں کی, اور یہ تب ہی پروو ہو سکتی ہیں اگر آپ شروڈنگر ایکویشن سالو کریں جس کے لیے ہمیں کوانٹم میکینکس کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, مگر چلیے شروڈنگر ایکویشن سالو کیے بغیر بھی ہم اس کے نتائج کے اوپر غور کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب آپ شروڈنگر ایکویشن سالو کرتے ہیں تو وہاں سے ویو فنکشن نکلتا ہے, اور اس ویو فنکشن کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جس کا تعلق صرف ڈسٹنس فرام دا سینٹر سے ہے اور جو ریڈیل ویو فنکشن کہلاتا ہے. اس گراف میں آپ ریڈیل ویو فنکشن کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں, بلکہ ویو فنکشن نہیں اس کے اسکوائر کی تصویر دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر نظر آتا ہے کہ probability of finding an electron at distance r, اس probability کی سب سے زیادہ value A0 پر ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہماری تصویر اب ہائیڈروجن ایٹم کے بارے میں بالکل مختلف ہے. جب یہ سیمیٹریکل اسٹیٹ میں ہے, مطلب یہ کہ ایل ایکول 0 یا ایس اسٹیٹ میں ہے, تو الیکٹران کا ایک دھواں اس نیوکلس کے گرد یا پروٹون کے گرد یوں پھیلا ہوا ہے, اور یہ ہر طرف برابر ہے, اسفیرکلی سیمیٹرک ہے. اس دھوئیں کی سب سے زیادہ انٹینسٹی یا اس کی ڈینسٹی سب سے زیادہ A0 پر ہے. جیسے جیسے آپ ایٹم سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے پروبیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا یہاں پر ایک الیکٹران کے ہونے کی پروبیبلٹی ہے کہ نہیں, اس کا جواب ہے کہ ہاں ہے, مگر بہت کم ہے. تو یہ ہمارے کلاسیکل تصورات سے بالکل مختلف بات ہے. کلاسیکل تصورات میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک الیکٹران صرف ایک مخصوص دائرے میں گھومتا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دھوئیں کی طرح ہے اور دھواں ہر طرف پھیلا ہوا ہے, لیکن جہاں یہ زیادہ ڈینس ہے, زیادہ گھنا ہے, وہاں پر الیکٹران کے ہونے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے. اچھا, یہ ساری باتیں تو ایس اسٹیٹ کے بارے میں تھیں. اسی طرح ہم ایل ایکولز 1 اور ایل ایکولز 2 اور ایل ایکولز 3 اسٹیٹس کی بات کر سکتے ہیں, یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. ایل ایکولز 1 اسٹیٹ جو پی اسٹیٹ بھی کہلاتا ہے, اس میں 3 مختلف ایکسیز پہ میکسیما ہیں, اور ڈی اسٹیٹ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ساری باتیں ہائیڈروجن ایٹم کے واسطے تھیں. ہائیڈروجن ایٹم سب سے سادہ ایٹم ہے, اس میں صرف ایک ہی الیکٹران ہے جو اس نیوکلس کے گرد گھومتا ہے. لیکن جب ایک سے زیادہ الیکٹرانز ہوتے ہیں تو پھر ایک نئی بات سامنے آتی ہے. میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا کہ الیکٹران فرمیون ہے, جس کا مطلب یہ کہ اگر دو الیکٹرانز ہوں اور اگر ہم ان کو یوں ایکسچینج کریں تو ویو فنکشن اپنا سائن تبدیل کرتا ہے. یہ فرمیونز کی خصوصیت ہے اور الیکٹرانز فرمیونز ہیں. اس سے ایک اصول سامنے آتا ہے جو پولی ایکسکلوژن پرنسپل کہلاتا ہے, اور پولی ایکسکلوژن پرنسپل کے بقول دو الیکٹرانز ایک پوائنٹ کے اوپر کبھی ہو نہیں سکتے, یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے وہ ایک ہی کوانٹم سٹیٹ میں نہیں ہو سکتے. تو پولی ایکسکلوژن پرنسپل دو الیکٹرانز کو ساتھ ہونے سے منع کرتا ہے, ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا, ان کو دور رکھتا ہے. مگر صرف ایک ایکسیپشن ہے, وہ یہ کہ اگر اس کا سپن اپ ہو اور دوسرے کا ڈاؤن ہو تو پھر یہ آئیڈینٹیکل پارٹیکلز نہ ہوئے, یہ اپنی سپن کے لحاظ سے پہچانے جا سکتے ہیں. چنانچہ ایک آربٹل میں, اور آربٹل کی پہچان این ایل ایم ایل اور ایم ایس سے ہوتی ہے, ایک آربٹل میں آپ صرف ایک سپن کا الیکٹران ڈال سکتے ہیں, اور دوسرا الیکٹران اگر اسی آربٹل میں ڈالنا ہے تو اس کا سپن ڈاؤن ہوگا. یہ پولی ایکسکلوژن پرنسپل کہلاتا ہے. اب اس پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایٹمز کس طرح سے بنتے ہیں. مثال کے طور پر ہیلیم ہے, ہیلیم کے نیوکلیس میں دو پروٹون ہیں اور ایک یا دو نیوٹرانز. اگر ایک نیوٹران ہے تو ہیلیم 3 ہے, اور یہ ہیلیم 3 آئسوٹوپ کہلاتا ہے, اور اگر دو پروٹونز ہیں اور دو نیوٹرانز تو یہ ہیلیم 4 آئسوٹوپ کہلاتا ہے. اچھا, تو ہیلیم میں دو الیکٹرانز ہوں گے, n equals 1, l equals 0, اور ظاہر کہ ایم ایل 0 ہوگا. اس میں دو الیکٹرانز ہوں گے اور ان کے سپنز اپوزٹ ہوں گے. تو اس طرح سے ایک شیل مکمل ہو جاتا ہے ہیلیم میں. اب چلیے ہم اس میں ایک اور الیکٹران ڈالتے ہیں, تو ہیلیم سے لیتھیم تک جاتے ہیں. لیتھیم میں 3 پروٹونز ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کو نیوٹرل ہونے کے لیے ایک اور الیکٹران اب اس میں شامل کرنا ہے. وہ الیکٹران اب کہاں جائے گا؟ یہ جائے گا n equal to 2 سٹیٹ میں. n equal to 2 سٹیٹ میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو l equals 1 یا l equals 0, اور اس سے ایک دوسرے شیل کا آغاز ہوتا. اب اس میں ہم الیکٹرانز جیسے جیسے ڈالتے جاتے ہیں ویسے ویسے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایٹمز بنتے ہیں. تو ہائیڈروجن, ہیلیم, لیتھیم, بیریلیم, بورون, کاربن, اور یہ سلسلہ یوں آگے چلتا. پھر جب دوسرا شیل بھر جاتا ہے, دوسرے شیل میں 8 الیکٹرانز آ سکتے ہیں. 8 کیوں آ سکتے ہیں؟ چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں. n equals 2 کے لیے l کی دو ممکنہ ویلیوز ہیں, یا تو l 0 ہو سکتا ہے s سٹیٹ, یا l equals 1 p سٹیٹ. اب l equals 0 میں دو الیکٹرانز آ سکتے ہیں, ایک جس کا سپن اوپر ہے, دوسرا جس کا نیچے ہے. l equals 1 کے لیے ایم ایل کی 3 ممکنہ سٹیٹس ہیں, -1, 0, +1, اور ہر ایک میں دو الیکٹرانز آ سکتے ہیں, ایک اوپر ایک نیچے. چنانچہ 2 ایس سٹیٹ سے آئے اور 6 پی سٹیٹ سے. اب اسی طرح ہم n equals 3 پہ آگے بڑھ سکتے ہیں, 4 وغیرہ, اور یوں جتنے بھی ایٹمز ہیں پیریوڈک ٹیبل میں ان کا ہم الیکٹرانک کنفیگریشن بنا سکتے ہیں. الیکٹرانک کنفیگریشن سے مراد کیا؟ آپ یہاں پر دیکھیں تو پرنسپل کوانٹم نمبر بتانا ہوتا ہے جو یہاں پر 3 ہے, اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر ایل کی قیمت 1 ہے یعنی کہ پی سٹیٹ ہے, لہذا نمبر آف الیکٹرانز ان دا سب شیل از اکول ٹو 6. اس کو الیکٹرانک کنفیگریشن کہتے ہیں. اب اس طرح سے ہم مختلف ایٹمز الیکٹرانک سٹرکچرز بنا سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں تو آکسیجن میں 8 پروٹون ہیں, 8 نیوٹران ہیں اور 8 الیکٹران. فاسفورس میں 15 پروٹون, 16 نیوٹران, 15 الیکٹران. زنک میں 30 پروٹون, 35 نیوٹران, 30 الیکٹران. ایٹم کی پھر یوں تصویر بنی کہ نیوکلیس ہے, نیوکلیس کے گرد پہلے ایس الیکٹرانز ہیں, پھر پی الیکٹرانز ہیں, پھر باہر کے شیلز ہیں. اب یہ شیلز کا ہونا اس لیے ممکن ہے کہ پالی ایکسکلوژن پرنسپل زیادہ الیکٹرانز کو ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. میرا مطلب یہ کہ ہر باڈی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی انرجی کم سے کم کرے, تو الیکٹران بھی یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ کسی اوپر کے شیل سے نیچے کے شیل میں آئے اور خصوصاً n equals 1 شیل میں پہنچے. لیکن n equals 1 شیل بھرا ہوا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرانز آ سکتے ہیں, باہر سے کوئی الیکٹران اب اس میں داخل نہیں ہو سکتا, ممانعت ہے اس کے اوپر. اب فرض کیجئے کہ کسی طرح سے ہم پالی ایکسکلوژن پرنسپل کو ختم کر سکتے, کوئی ہمارے پاس سوئچ ہے جس کے ساتھ وہ آف کیا جا سکتا, تو پھر جتنے ایٹمز ہیں دنیا میں ماس سوائے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے سارے کولیپس ہو جاتے, کیونکہ ان کے الیکٹرانز سارے کے سارے n equals 1 سٹیٹ میں آ جاتے اور پھر ہماری دنیا اس طرح کی رہ نہیں سکتی. وہ کیا دنیا ہوتی ہمیں نہیں پتا. اچھا, تو یہ ساری باتیں تھیں ایٹمز کی. مگر ایٹم سے مولیکیولز بنتے ہیں, اگرچہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے مگر میں اس کا ہلکا سا ذکر تو ضرور چھیڑوں گا. ہائیڈروجن مولیکیول سب سے سادہ مولیکیول ہے, اس میں ایک ہائیڈروجن ایٹم یہاں ہے, دوسرا ہائیڈروجن ایٹم یہاں ہے. فرض کیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. اگر بہت دور ہیں تو اس کا اور اس کا آپس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے, مگر جیسے جیسے یہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں ویسے ویسے اس کے الیکٹران پر اس کے پروٹون کا اثر ہوتا ہے اور اس کے الیکٹران پہ اس کے پروٹون کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ اب یہ ایک ٹو سینٹر پرابلم بن گیا, پروٹون یہاں, پروٹون یہاں, پھر الیکٹران یہاں, الیکٹران یہاں. جب آپ اس کو نزدیک لاتے ہیں تو اس کا الیکٹران کبھی ادھر بھی چلا جاتا ہے اور اس کا الیکٹران کبھی ادھر بھی چلا جاتا ہے. ہائیڈروجن مالیکیول کے اندر آپ یہ تمیز کر ہی نہیں سکتے کہ یہ الیکٹران اس پروٹون کا ہے کہ اس پروٹون کا, اور ان الیکٹرانز کی مکمل شیئرنگ ہوتی ہے. وہ نہ ایک الیکٹران نہ تو اس پروٹون کا رہتا ہے اور نہ ہی اس کا. ان کے درمیان جو فورس بنتی ہے, میرا مطلب یہ ہائیڈروجن ایٹم اور ہائیڈروجن ایٹم کے درمیان جو فورس بنتی ہے وہ کافی ہوتی ہے ان کو جوڑنے کے واسطے, اور اس کو بائنڈنگ انرجی کہتے ہیں. اگر آپ دو ہائیڈروجن ایٹمز کو علیحدہ کرنا چاہیں ایک ہائیڈروجن مولیکیول سے تو آپ کو کافی انرجی صرف کرنی پڑتی ہے. بڑی دلچسپ باتیں ہیں مولیکیولز کے بارے میں جو اگر فرصت ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتاتا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دو ہائیڈروجن ایٹمز یوں ارتعاش کر سکتے ہیں, وائبریٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی وائبریشن کی انرجیز صرف چند مخصوص انرجیز ہو سکتی ہیں جن کو وائبریشنل سٹیٹس کہتے ہیں. یہ ساری باتیں کوانٹم میکینکس سے آتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے کوانٹم میکینکس کا تعارف کیا تھا پچھلے لیکچر میں تو ادھر میں نے یہ کہا کہ انرجی لیولز کوانٹائزڈ ہوتے ہیں, کہ ان کی یہ یا یہ یا یہ ویلیوز ہو سکتی ہیں, درمیان کی ویلیوز نہیں ہو سکتی ہیں. اور یہی بات اب مولیکولر وائبریشنز کے اوپر صادق آتی ہے کہ جب یہ وائبریٹ کرتے ہیں تو ان کی صرف چند وائبریشنل سٹیٹس, چند وائبریشنل انرجیز ہی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ یہ مولیکیول یوں روٹیٹ کر سکتا ہے اور اس کی روٹیشن بھی کوانٹائزڈ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک لٹو کسی بھی اینگولر مومنٹم کے ساتھ گھوم سکتا ہے, اس کو آپ تیز گھما سکتے ہیں, آہستہ گھما سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی کے اوپر, یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ نے اپنی ڈوری کے ساتھ اس کو تیز گھمایا یا آہستہ گھمایا. مگر ایک ہائیڈروجن مولیکیول کے ساتھ آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے. ہائیڈروجن مولیکیول یا تو ایل ایکولز زیرو اسٹیٹ میں ہوگا یا ون اسٹیٹ یا ٹو اسٹیٹ, تھری اسٹیٹ, یعنی کہ زیرو ایچ بار, ون ایچ بار, ٹو ایچ بار وغیرہ, تو اس کی روٹیشنز بھی کوانٹائز ہیں. لہذا ایک ہائیڈروجن مولیکیول میں کئی مختلف چیزیں آتی ہیں, وہ وائبریٹ کرتا ہے, روٹیٹ کرتا ہے, اس کے الیکٹرانز ایکسائٹ ہو سکتے ہیں، ڈی ایکسائٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بالکل نیا اور ایک مکمل سبجیکٹ ہے مولیکولر فزکس کا، جو اس لیکچر سیریز میں میں چھیڑ بھی نہیں سکوں گا. اس کے لیے پھر آپ کو فزکس مزید پڑھنی پڑے گی، خصوصاً کوانٹم میکینکس پڑھنی پڑے گی. اس کے ساتھ آج کا وقت پورا ہوتا ہے.